الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو سعيد السديد، ومن أدله فهو البعيد التريد، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علنا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إني رسول الله إليكم جميعا، آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع الآخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته وبنصرته، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے متعدد نشستیں اس خاص عنوان کے ضمن میں ذکر کی گئیں. چند چیزیں قابل غور رہیں سابقہ درس میں، کیونکہ اس نشست کا عنوان ہی درس نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو درس نظام مصطفیٰ کے حوالے سے پہلے چند اسباق زیر مطالعہ رہے، چند بنیادی باتیں زیر گفتگو رہیں، اور اس میں یہ کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت اور خصوصیت سے پہلے اس بات پر ذہن کو تیار کرنا کہ انسان کسی نظم، نظام، مذہب کے بغیر اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. مرور لمحات کے لیے اور اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اور زندگی سے جڑے ہوئے رشتے ناتوں کو میں محبت کو اور صلح رحمی کے تقاضوں کو اور جذبات و شفقت کو برتنے کے لیے اسے کسی نہ کسی نظام دستور اور قانون کی ضرورت ہے. اس کی زندگی کے اندر دو چیزیں قابل غور ہیں, انسان کی زندگی میں دو چیزیں قابل غور ہیں جس کو تمام تر اس کی خواہشات کو اگر ہم مجتمع کریں جمع کریں تو اس کی تمام تر خواہشات بنیادی طور پر دو بنیادوں پر مشتمل ہو جاتی ہے, کچھ چیزوں کو قبول کرنا اور کچھ چیزوں کو رد کرنا, انتخاب اور رد. کسی چیز کو قبول کیا جائے کسی چیز کو چھوڑا جائے, یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اور انسان کی تمام تر کوشش تمام تر تگودو انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے. یا تو وہ اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, انتخاب کے لیے, یا انسان پھر کوشش کرتا ہے اپنی تمام تر تگودو کو صرف کرتا ہے کسی چیز سے دور ہونے کے لیے, نجات پانے کے لیے, پناہ پانے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ نفسیاتی طور پر بنیادی چیزیں ہیں اور یہ انسانوں میں قدر مشترک ہے, اور اس میں کوئی مذہب کا ماننے والا یا مذہب کا انکار کرنے والا اس سے دامن نہیں چرا سکتا, رو گردانی نہیں کر سکتا. ایک بات, ہم اس ٹاپک پر چل رہے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کی کیوں ضرورت ہے, اور حضور کا نظام جو آفاقی نظام ہے, عالمی نظام ہے, اور وہ مضبوط نظام ہے کہ اس سے بہترین نظام انسانیت کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. چاہے اس نے اسلام کو قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو, چاہے وہ رئیس ہو, امیر ہو, غریب ہو, ریاست کا حاکم ہو, الغرض وہ ماتحت ہو, رعایا میں سے ہو, وہ خاص شخصیات میں سے ہو یا عام شخصیات میں سے ہو, بہت بڑے خاندان سے ہو یا عام خاندان سے ہو, بہت مالدار ہو یا متوسط ہو یا بالکل غریب ہو, الغرض اس کی زندگی کے جس قدر بھی شعبے بنتے ہیں ان تمام شعبوں میں اس کی حیثیت کے مطابق جو نظام اور جو دستور اور جو قانون اس کی اس سطح پر مکمل طور پر اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی طبیعت اور اس کے درجے کی تشہیر اور اس کے درجے کی غمازی کے اعتبار سے جو نظام مکمل طور پر اس کی رہنمائی کرتا ہے وہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے قبل میں نے کچھ چیزیں فکری طور پر آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی. عموماً ہمارے وہاں یہ دروس نہیں ہوتے ہیں, ذکر نہیں کیے جاتے, لیکن ہمارے اکابر نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے, اور یقیناً جو نظام مصطفیٰ کے دائی رہے, جو نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے دائی رہے, جو نظام مصطفیٰ کو مسجدوں سے لے کر بازاروں تک اور بازاروں سے لے کر ایوانوں تک اور ایوانوں سے لے کر ہر گھر تک لانا چاہتے تھے, وہ مشائخ, وہ علماء, وہ سنجیدہ طبقہ, وہ خدا ترس طبقہ, وہ انسان دوست طبقہ, جو انسان سے محبت اور اس کے درد کو محسوس کرنے والا طبقہ, انہوں نے اس پر سیر حاصل بحث کی کہ ایک نظام اور وہ نظام مصطفیٰ ہی ہے جو تمام چیزوں پر محیط ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس نظام کی خصوصیت اور حضور کی نظام کی بالادستی, حضور کی نظام کی آفاقیت, حضور کے نظام اور دیگر نظام کا ایک تقابلی جائزہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمات اور دیگر لوگوں کے سماجی اور معاشرتی الغرض شعبہ زندگی کے فلاح و بہبود کی جتنے نظام ہیں اور حضور کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کا ایک تقابلی جائزہ کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے, اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. آج کی نشست میں اگر وقت رہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے تعارف پر ہم گفتگو کریں, اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ اور قیام امن کے سب سے بڑے داعی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج اس پر ہم گفتگو کریں گے
کہ قیام امن کے سب سے بڑے داعی، انسانیت کا درد اور انسانیت سے محبت و شفقت کو سب سے زیادہ محسوس کرنے والے اور محسوس کر کے انسان کے دکھ و درد کا درما اور مرہم مہیا فرمانے والے، اس حیثیت سے قیام امن کے سب سے بڑے داعی اللہ کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج وقت رہا تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور بالترتیب انشاءاللہ پھر اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ جب قیام امن کے، یہ بہت بنیادی موضوع ہے نوجوان نسل کو سمجھنے کے لیے، اور آج جو مغرب اسلام کے ساتھ برسر پیکار ہے، اسلام اور ہماری تہذیبوں کو خراب کر رہا ہے، ہماری سماجی نظام کو خراب کر رہا ہے، تو دیگر موضوعات جو نظریات اور عقائد کے ہیں ان میں سے ایک ضروری موضوع یہ ہے کہ ہم نظام مصطفی، نظام مصطفیٰ کی ضرورت، نظام مصطفیٰ کی انفرادیت، نظام مصطفیٰ کی آفاقیت، نظام مصطفیٰ کی خصوصیت، اور نظام مصطفیٰ اور دیگر نظاموں کا تقابلی جائزہ، اور نظام مصطفیٰ کا جزوی نظام نہ ہونا بلکہ کلی اور عالمی نظام ہونا، اور انسان کی تمام شعبہ زندگی پر محیط نظام ہونا، مربوط نظام ہونا، مضبوط نظام ہونا، غیر متزلزل نظام ہونا، اس اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ قیام امن کے سب سے بڑے داعی ہیں. اس ٹاپک پر گفتگو کی ضرورت ہے نوجوانوں کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اسلام کی تعلیم اور کچھ چیزیں جس میں ہم اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، تو اسلام کی روشنی کو ان زندگیوں کے شعبوں میں لایا جائے تاکہ زندگی کا جو شعبہ ہمارا اسلام کی تعلیم کو نہ پا کر تاریک ہے، وہ اس فکر کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو، اور ہماری زندگی کے وہ شعبے جہاں پر اب تک ہم نے اسلام کی تعلیم کو دعوت نہیں دی جبکہ موجود ہے دعوت، تو اس سے مکمل طور پر استفادہ کریں، اور اس کے نور سے اپنے تاریک گوشے کو مستنیر، منور اور روشن ہم کریں. یہ نظام مصطفیٰ کا ایک مکمل فلسفہ. اب دیکھیے زندگی رہی تو کب تک یہ چلتا ہے، اس پر مکمل گفتگو. اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اکابر اور مشائخ اور مفکرین اسلام نے اپنی ضرورت کے اعتبار سے جیسے جیسے جس کو جیسے جیسے معاملے کا، جیسے حادثے کا، جیسے واقعے کا سامنا ہوا، ظاہر سی بات ہے جن معاملات کا مجھے سامنا ہے اس ضروری نہیں کہ آپ کو بھی اس کا سامنا ہو، ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں جن مسائل کا سامنا کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بھی اسی مسائل کا سامنا کریں، ضروری نہیں کہ میں سماجی طور پر اپنے رکھ رکھاؤ میں جن چیزوں کا سامنا کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی انہی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں. ہاں یہ بہت ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں میرے اور آپ کے معاملات میں اور ہم سب کے معاملات میں قدر مشترک ہوں، لیکن پھر بھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ضرورت کے اعتبار سے، ہماری پریشانی کے اعتبار سے، ہماری فکر کے اعتبار سے، ہماری ترقی کے اعتبار سے، اور میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے انتخاب اور رد کے اعتبار سے ہماری انفرادیت ہے، اور اس میں ہر اب ظاہر سی بات ہے ایک تو قدر مشترک ہے جس پر ہر بات کرتے ہیں، بھائی یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان کی ضرورت میں سے ہر انسان کی کچھ خصوصی ضروریات بھی ہے جو دوسرے کو پتا نہیں، دوسرے سے پنہا نہیں، دوسرے سے وہ متعلق نہیں. تو الغرض وہ مفکرین، وہ مدبرین، وہ غور و تحمس کرنے والے لوگ جن کو زندگی کے جس شعبے سے خاص سامنا رہا، انہوں نے اس سامنے کو، اس شعبے کو لا کر حضور کی سیرت کے سامنے پیش کیا، اور پھر غور کرنے کی کوشش کی کہ آیا کہ ہماری اس زندگی کے پہرائے میں حضور کی زندگی کیا روشنی مرحمت فرماتی ہے. پھر ہر ایک نے انفرادی طور پر، عمومی طور پر تو خطاب ہوا، عمومی طور پر تو حضور کی سیرت پر لکھا گیا، عمومی طور پر تو حضور کے نظام کو ذکر کیا گیا، لیکن ایسے شوق، ایسی شخصیات، ایسے لوگ جنہیں انفرادی طور پر کسی خاص نظام سے تعلق تھا، کسی خاص نظام سے وہ جڑے ہوئے تھے، کسی خاص پریشانی سے کچھ وہ جڑے ہوئے تھے، کسی خاص ماحول سے وہ جڑے ہوئے تھے، اس خاص ماحول، اس خاص پریشانی، اس خاص چیزوں کو نکال کر انہوں نے حضور کی سیرت کے سامنے پیش کیا اور مطالعہ کیا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللہ کی عزت کی قسم، عمومی نظام تو سب بیان کرتے ہیں لیکن خصوصی نظام میں بھی انسان کے آخری باریکی تک جا کر جو نظام ان کی دستگیری کرتا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے. وہ نظام مصطفیٰ ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو لہذا یہ وہ ضروریات ہیں, یہ خاص انفرادیت ہے اور یہ خاص مزاج ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک بات, میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو فکر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں, جو باتیں دینا چاہ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ ہاں, اس کو سمجھیں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے, ورنہ اسی کو سمجھانے میں ایک گھنٹہ گزر جائے گا. اگر لفظوں کو آپ سمجھ رہے ہیں, کہنے کے فلسفے کو آپ سمجھ رہے ہیں, قرائن کو سمجھ رہے ہیں, اشارات کو سمجھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں, تو پھر ہمیں گفتگو کرنے میں بڑی آسانی ہوگی, پھر آہستہ آہستہ ہم آگے چلیں گے. اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر سیرت کا مطالعہ کریں, آپ نظام کا مطالعہ کریں, تاکہ آپ کا شعور اور آپ کا علم, اور آپ یقین سب آپ جانتے ہیں, لیکن مشورہ میں دے رہا ہوں کہ جو لوگ شاید اس سے بھی متعلق نہیں, ان کا علم, مشاہدہ, ان کے ذخیرہ علم میں الفاظ, ان کے ذخیرہ تمیز میں دیگر فلسفوں کی تمیز یہ پیدا ہو تاکہ وہ اشارے سے سمجھ جائیں کہ موضوعات کیا ہے, ورنہ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے پھر اس کی تشریحات, اس کی تعبیرات, اس پر مثالیں, تو پھر تو سارا درس ایسی چلا جائے, جو مقصد ہم دینا چاہتے ہیں وہ مفقود ہو جاتا ہے. اور اتنا خرچہ, اتنا اہتمام جو اہل دل کرتے ہیں, یقیناً میں سمجھتا ان پر بھی ایک زیادتی ہے کہ جناب اتنے اہتمام کے ساتھ آج کوئی ایک روپیہ نہیں دیتا قبلہ ہاشمی صاحب, لیکن جب اتنا بڑا اہتمام کر کے جب اس کو آراستہ کیا جاتا ہے تو وقت کو پھر ضائع نہ کیا جائے, باتوں کو طوالت کی طرف نہ لیا جائے, بلکہ جو مقصد ہے اس کو فوراً ہم اچیو کریں, اس کو حاصل کریں اور اس کو اخذ کریں. لہذا میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو ذکر کر رہا تھا کہ حضور کا نظام, اور پھر وہ نظام آفاقی نظام, پھر وہ نظام جو آفاقی نظام ہے, غیر متزلزل نظام ہے, انسان کی زندگی کے ہر شعبوں تک اپنی روشنی کو پہنچانے والا اگر کوئی نظام ہے تو وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اور بھی نظام, اور بھی لوگوں نے انسانیت کی اور سماجی مسائل کی اور بہبود کی اور معاشرت کی, رکھ رکھاؤ کی, انسان کا جو باہم ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے, اور انسان مدنی تبع ہے, وہ رہن سہن, رشتہ داریاں, برادریاں, تعلقات رکھنا چاہتا ہے, تو ان تمام چیزوں کو قانون دینے کے لیے, ان تمام چیزوں کو زاویہ فراہم کرنے کے لیے, ان تمام چیزوں کو حدود فراہم کرنے کے لیے کئی نظام آئے ہیں, اور وہ تقریباً مشترک رہے, لیکن وہ نظام ایک عمومی نظام تو بن کر رہا جو انسانوں کے لیے بات کرتا رہا, لیکن ہر انسان کی ضروریات اس عمومی نظام کے ساتھ کچھ خصوصی ضروریات بھی تھی, اس پر وہ خطاب نہ کر سکا. لیکن مصطفی نظام اور نظام مصطفیٰ وہ عظیم نظام ہے کہ اس نے اور نظاموں کی طرح جہاں عمومی, جو عمومی ضروریات اور عمومی حاجات اور عمومی طلب اور عمومی انتخاب اور رد کے تقاضے, جو امام سارے انسانوں میں فکر کے اعتبار سے, ضرورت کے اعتبار سے بٹے ہوئے تھے, تو اس نظام مصطفیٰ نے اس پر ان سے مضبوط انداز میں عمومی کلام بھی کیا, لیکن وہ خصوصی کلام اور خصوصی ضروریات اور خصوصی انفرادی پہلو جو ہر انسان کے قبول و رد اور انسان کے شعبہ زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, جہاں وہ نظام اسے پیش نہ کر سکا, اس نے عمومی نظام میں اسے کامل تر بنایا اور انفرادی نظام میں بھی اس کی روشنی کو پہنچایا ہے. یہ ہے نظام مصطفیٰ کی آفاقیت, جس کو ہم آگے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کریں گے. اور میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا کہ نظاموں کو پرکھنے والے انسان کی ضروریات کو, جس طرح کہ میڈیکل کا شعبہ ہوتا ہے وہ بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں. اب دیکھیں, آنکھ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, ناک کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, دانتوں کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے, بالوں کا الگ ہوتا ہے, چمڑیوں کا الگ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں, جہاں انسان کی صحت کے حوالے سے طب کے یہ دیگر شعبے پھیلے ہوئے ہیں, اس میں آپ عمومی بات نہیں کرتے, بلکہ ہر ایک کا ایک خاص طبیب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ عام کسی ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں اور اپنے مخصوص کسی مسئلے کا علاج طلب کریں, یقیناً خرابی ہو جائے گی, بلکہ ہر ایک کا ایک خاص ماہر ہوتا ہے جس سے آپ رجوع کرتے ہیں. اسی طرح آپ سمجھ لیجئے, اسی مثال پر آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نظام زندگی اور انسان کا جو نظام ہے, ایک تو عمومی ہے کہ جناب صحت, پانی ٹھیک ہونا چاہیے, پانی گندا نہیں ہونا چاہیے, یہ سارے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے صحت کے لیے ضروری ہے, یہ ایک عمومی صحت کا نظام ہے. پانی ٹھیک ہونا چاہیے, جب بھوک لگے جب ہی کھانا چاہیے, اور جب میدہ بھرا ہوا ہو اس وقت کوئی چیز اندر داخل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پیٹ کو خالی رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے, مرغن غذائیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے, رات کو سونے سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے, کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، یہ ساری تعلیم قدر مشترک ہے، یہ ہر طبیب، یہ صحت کے اعتبار سے ہر انسان کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو بیماری، یہ جو تلقین ہے اور یہ جو باتیں ہیں، یہ کسی ایک اس کے لیے نہیں کہ جس کے کان میں درد تھا تو اس سے کہا گیا کہ نہیں آپ صاف پانی پیا کریں، پانی کو بوائل کر کے پیا کریں، یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ کسی کی آنکھوں کی نظریں خراب تھی، کسی کو شوگر ہو گیا تھا، صرف یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ مرغن نہ کھائے، صرف یہ اس کا مسئلہ نہیں تھا کہ رات کو سونے سے پہلے وہ فوراً کھانا کھا کر نہ سو جائے، نہ، بلکہ انسان کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہوں وہ پیدا اسی سے ہوتی ہیں، ان چیزوں کا لحاظ نہ کرنے کی بنا پر، پھر وہ عمومی طور پر پیدا اس سے ہوتی ہے، پھر وہ خاص شعبہ پکڑ جاتی ہے، کبھی آنکھ کو خراب کر رہی ہے تو کبھی کان کو خراب کر رہی ہے تو کبھی دل کو خراب کر رہی ہے، کبھی انفشار دم ہو رہا ہے تو کبھی شوگر لگ رہا ہے، الیاذ باللہ، یہ اور چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نظام کے حوالے سے، اس مثال کو تھوڑا میں آسان کر دوں آپ کے لیے، کہ جس طرح ہر طبیب ایک مشترک مسئلہ بتاتا ہے کہ جناب جتنے لوگ ہیں وہ بوائل کر کے پانی پئیں، پانی ابال کر پئیں، وہ ان چیزوں کا احتیاط کریں، تو یہ تمام چیزوں کے نزدیک مشترک ہے، لیکن ان تمام مشترک اور ان تمام عمومی تعلیم کے ساتھ ایک شخص کہتا ہے جناب عمومی تعلیم تو ہے لیکن میری آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، اس کا میں کیا کروں، پانی میں ابال کے پیوں گا، سب کچھ کروں گا لیکن میری آنکھوں میں بھی درد ہوتا ہے، اس کا میں کیا کروں، میرے کانوں میں بھی درد ہوتا ہے، یہ میری خاص، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو عام بات ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ میری خاص بیماریاں بھی ہیں جو اس سے نہیں حل ہوگی، اس کے لیے خاص درد چاہیے۔ بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی کو چلانے کے لیے، کئی لوگوں نے نظام زندگی پر بات کی ہے، انہوں نے عمومی سطح پر بات کی ہے، خصوصی سطح پر کسی نے بات نہیں کی، لیکن حضور کا کلام، حضور کا نظام عمومی سطح پر بھی اتنا مضبوط ہے کہ اس کی کسی شک کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ انفرادی طور پر بھی اتنا مضبوط ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا شعبہ، تعلق، واسطہ، ناتا جس کے ساتھ پڑا، اس کو روشنی حضور کا نظام وہاں پر مرحمت فرماتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں، اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اب حضور کے نظام کی کیا ضرورت ہے اور حضور کا نظام کیا انفرادیت رکھتا ہے۔ جس طرح ایک عام صحت کے معاملے میں، اور جناب جو ہے وہ صحت و ہیلتھ کے حوالے سے جو لوگ مشورہ دیتے ہیں، یہی آپ کو کرنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک عمومی درس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی بہت سی چیزیں چیلنج ہو سکتی ہیں کہ نہیں یہ بات ہوئی ہے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے، خصوصی انسان کے لیے۔ بس اسی طرح نظام زندگی پر انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، انسان کون ہے، اس کے رشتے ناطے برتنے کے طریقے کیا ہے، اسی طرح بہت سے لوگوں نے عمومی تعلیم دی ہے لیکن اس کو چیلنج کیا گیا ہے، لیکن حضور نے اگر عمومی تعلیم بھی انسان کے لیے کی دی ہے تو اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ انفرادی تعلیم کو کوئی چیلنج کرے۔ انفرادی تعلیم تو اور اہتمام سے ہوتی ہے، اور دلائل سے ہوتی ہے، اور وسوخ سے ہوتی ہے، اور گویا کہ سنجیدگی کے ساتھ ہوتی ہے، تو عمومی تعلیم کو جو حضور کے چیلنج نہ کر سکا تو انفرادی تعلیم کو کیا چیلنج کرے گا، جبکہ کوئی اور نظام انفرادی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے۔ انفرادی تعلیم اگر کوئی نظام دیتا ہے تو نظام مصطفیٰ دیتا ہے، ماں کے نطفے سے لے کر بیوی کے ساتھ بستر تک، وہاں سے لے کر بیت الخلاء تک، کھانے تک، یہاں تک کہ استنجا تک اور قبر میں اترنے تک، اگر کوئی نظام کسی چھے کو اعتدال اور نظام بخشتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے، ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے کہ جو اس کو چیلنج کر سکے۔ اب آپ یہ سمجھیے، یہ اس کی آفاقیت ہے، یہ اس کی مسائل اور ضروریات میں ہماگیریت ہے، اور اس کی راج اور تعلیم میں عالمگیریت ہے، اور یہ اس کی تعلیم کے اعتبار سے، فضل الہی سے، یہ انفرادی نہیں ہے بلکہ یہ العالمین ہے، تمام عالمین دامن نظام مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ تو لہذا اس پر ہم آگے چل کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی، اللہ استقامت دے اور ہمیں عمل کی توفیق دے، اور اسے اپنانے کی توفیق دے، اور اس کا شعور ہمیں عطا فرمائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور اس دور میں گورے کے مقابلے کے لیے، اور مغرب کے اس اعتراضات میں جو ہمارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے شعور کو نظام مصطفیٰ کی طرف لانا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ آج مغرب جو نظام دے رہا ہے وہ فساد پر مبنی ہے، لیکن مدینے کا نظام جو مصطفیٰ نے دیا تھا وہ سراسر امن والا تھا، انسان تو انسان، جانور تک، جانور تو جانور، چرند تک کے لیے بھی وہ نظام کے لیے تھا۔ الغرض جس میں حس اور شعور تھا، اس کے لیے نظام اگر اس کی رہبری پر کامل دلالت کرتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ اب میرے دوستو، یہ تو میں نے اس کا ایک پوری بحث کا ایک فلسفہ آپ کے سامنے رکھا، تاکہ آپ بنیاد کو سمجھے کہ ہمیں لے کر کیا چلنا ہے. میں نے اس لیے ڈاکٹر کی مثال آپ کے سامنے رکھی, میڈیکل اور طب کے شعبے کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ یقیناً ایک طبیب تمام کو عام تعلیم کرتا ہے لیکن عام تعلیم کے بعد بھی مرض خاص ہوتے ہیں, اور اگر وہ خاص مرض کا علاج نہ ہو تو خالی ابالے ہوئے پانی سے تو شوگر نہیں ختم ہوتی نا, اور نہ صرف جناب ابالے ہوئے پانی پینے سے کوئی بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے, نہ ہی جناب کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت کو چھوڑنے سے کوئی آنکھوں کی بینائی بحال ہو جاتی ہے, نہیں. وہ ایک عمومی تعلیم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہر شخص کے ساتھ اپنے تئیں انفرادی طور پر جو معاملات جڑے ہوئے ہیں اس پر بھی تعلیم ہونی چاہیے. یہی پورے ایک نظام کے ساتھ ہے, اور وہ نظام جو عمومی طور پر مضبوط, غیر متزلزل, اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور پھر انفرادی طور پر اس کی تکمیل جو کرتا ہے وہ میرے آقا کا نظام کرتا ہے. اب آئیے لوٹ کر پھر پیچھے چلتے ہیں, اور میں آپ کی خدمت میں پہلی اس بات کو ذکر کر رہا تھا جو ہماری دو تین نشستیں نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ہوئی ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے جو باتیں زیر مطالعہ رہی, زیر گفتگو رہی, وہ کیا تھی؟ وہ یہ گفتگو تھی کہ سب سے پہلے تو انسان اس بات کو سوچے کہ اس کے لیے کوئی قانون اور نظام ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی نظام ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے ساتھ انگنت چیزیں, انگنت رشتے, بے شمار جذبات, بے شمار معاملات اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو اگر اس کے ساتھ کوئی قانون, اس کے ساتھ کوئی نظام, اس کے ساتھ اگر کوئی اس کے لیے سمتیں منتخب نہیں ہوگی تو وہ برتے گا کیا؟ ماں کے ساتھ اسے کیسا تعلق رکھنا ہے, بہن کے ساتھ کیسا رکھنا ہے, اپنی بچی کے ساتھ کیسا رکھنا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رکھنا ہے؟ تو یہ نظام جو اس کی محبت میں کئی چیزیں ہیں, ہر ایک کو ایک محبت کے ساتھ وہ نہیں نبھا سکتا, ہر ایک کے لیے جذبات متعین کرنی, جذبات کے لیے عملی اقدار کو سامنے پیش کرنا ہے, اس لیے کہ جذبات کی غمازی جو ہے وہ عملی اقدار کے ساتھ ہوگی, اور عملی اقدار وہ ایک سانچہ بنے گا جو جذبات کو اس کو داخل کرے. تو یہ نظام مصطفیٰ ہی ہے جو ہر قسم کے جذبات کے لیے, ہر مختلف فکروں کے لیے مختلف قوانین مہیا کرتا ہے. تو لہذا پہلے تو اس بات کو قبول کیا جائے کہ انسان جو ہے وہ مذہب کا محتاج ہے. مذہب ایک راستے کو کہتے ہیں. آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو آپ کسی راستے کو پابند ہوتے ہیں. اگر آپ کو جانا ہے مشرق کی طرف اور آپ مغرب کی طرف چلے تو کبھی اپنی منزل نہیں پا پائیں گے. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ یہ متعین کرتے ہیں کہ میں نے جانا کہاں. آپ کا دوست اگر اس طرف رہتا ہے اور آپ چل پڑے اس طرف تو ہزار سال کا بھی سفر کرتے رہیے آپ کو اس کا گھر نہیں ملے گا, منزل نہیں ملے گی. جب تک آپ اپنے دوست کے مسکن اور جہاں آپ نے جانا اس منزل کے لیے جب تک کوئی قانون کو فالو نہ کریں, کوئی راستہ متعین نہ کرے, اس راستے کو صرف متعین نہ کرے, پھر اعتماد بھی اس پر ہو کہ یہ جائے گا وہیں, یہ بھی آپ کی فکر ہو کہ یہ جائے گا وہیں, ادھر سے ادھر نہیں جائے گا. اور اگر یہ رہا کہ نہیں جناب یہ جائے گا ادھر لیکن یہ ادھر بھی مڑ سکتا ہے, یہ دوسرا راستہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے, تیسرا بھی راستہ ادھر جا رہا ہے, تو پھر شاید منزل ملتے ملتے ملے ہی نہ, یا ملے بھی تو بہت وقت ملے گی. اور دانا سمجھدار وہ شخص رہے گا کہ جو ایک ہی راستے پر بھروسہ کر گیا کہ ہاں یہی وہ راستہ ہے جو مجھے منزل تک پہنچائے گا. تو جہاں انسان کو اپنے جذبات اور زندگی کو گزارنے کے لیے کسی مذہب راستے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو راستہ منزل تک پہنچا دے, مذہب کو آپ راستہ لے لیجیے, جو آپ کو مذہب راستہ جو آپ کو منزل تک پہنچائے, صرف مذہب راستہ ہی نہ ہو بلکہ ایسا راستہ ہو جس کے بارے میں آپ کا یقین کامل ہو کہ یہی وہ مذہب ہے, یہی وہ راستہ ہے جو مجھے منزل, جو میری مقصود ہے وہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا. تو مجھے راستے کی ضرورت تھی اور یہ وہی راستہ ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے, اسی پر چلنا ہے تو میں منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. تو یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے, اور اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ گویا کہ موجود ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تعلیمات مرحمت فرمائی ہیں. اسی حوالے سے جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام امن کے سب سے بڑے دائی ہیں, کیونکہ نظام زندگی میں سب سے بڑا نظام آپ نے دیا, تو جس کو جو دینا تھا, جس کو جہاں جانا تھا, جس کو جو ملنا تھا, جس کو جو چھوڑنا تھا, اسی کا نام تو نظام ہے نا. تو آپ نے جب کامل نظام دیا تو جب جس کو جو ملنا ہے, جس کو جو چھوڑنا ہے, جس کی جو ضرورت ہے, اس کو اس کا حق مل گیا تو پھر وہ دوسرے کے حق پر حق نہیں ڈالے گا, تو امن خود ہی قائم ہو گیا. تو جس کا نظام سب سے بڑا ہے وہی امن کے سب سے بڑا دائی ہے. کیونکہ جھگڑا کب ہوتا ہے اور دہشت گردی کب ہوتی ہے, بدامنی کب ہوتی ہے, ظلم کب ہوتا ہے, کہ جب آپ کا حق میں اس کو دے دوں، اس کا حق میں کسی اور کو دے دوں، تو جب آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا اور جس چیز کے آپ مستحق ہیں اس پر آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، تو یقیناً اگر آپ مظلوم بھی رہے تب بھی آپ کے اندر نفرت کا ایک شعلہ اور ایک آگ آپ کے سینے میں جل رہی ہوگی، جس کا اظہار کبھی نہ کبھی ہوگا، اور وہی بدامنی کے اعتبار سے بدامنی کی بنیاد بنتی ہے اور بدامنی کی اساس بنتی ہے. تو اور جس کا جو حق ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے تو عدل قائم ہو جاتا ہے، سکون ہو جاتا ہے. جس کی جو حاجت ہے وہ پوری کر دی جائے تو وہ نظام ہے جو حاجتوں کو پورا کرتا ہے. حاجتیں جس کی ہیں وہ اس کو مل جائے تو جو جس کو جس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو مل جائے تو اس کے بعد جو فضا کھڑی ہوتی ہے اسی کو آپ امن کہتے ہیں نا. امن کی شے کا نام ہے، کسی بھینس بکرے کا نام ہے، امن کی شے کا نام ہے. جو آپ کی ضرورت ہے، جس کے آپ مستحق تھے، جو آپ کو مل گئی، جب وہ آپ کو مل گئی جس جو آپ کی ضرورت تھی، جس کے آپ مستحق تھے، جس کے آپ مالک تھے، جس کے آپ حقدار تھے، وہ چیز جب آپ کو مل گئی، اب جو جذبات پیدا ہوں گے یہ امن ہے. اب جو جذبات پیدا ہوں گے یہ امن ہے. اور وہ چیز جس کے آپ مستحق تھے اور جو آپ کی ضرورت تھی، جس کے آپ حقدار تھے، وہ آپ سے چھین لی گئی یا کسی اور کو دے دی گئی، تو اب جو جذبات بھڑکیں گے اسی کو تو ظلم کہتے ہیں. تو لہذا سرکار کے نظام جو ایک آفاقی نظام بڑی اعتبار ہے کہ جس کا جو طبقہ ہے، جو شعبہ ہے، اس کو وہ حق مل جائے تو اس کا مطلب امن نافذ ہو گیا. تو جس نے نظام آفاقی دیا ہے تو امن کا وہی تو سب سے بڑا داعی ہے. تو اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ یہ لازمہ ہے اس کا، یہ اس کا لازمہ ہے، یہ لازم ہے کہ جو جس کی ضرورت کو پورا کر دے امن ہو گیا. مثال کے طور پر ایک دو آدمی لڑ رہے ہیں کسی شے کے اوپر، آپ پہنچ گئے بیچ میں کہ جی کیا ہے، اس نے کہا جی میرا حق ہی ہے، اس نے کہا میرا حق ہی ہے، اپنے گواہوں کو سنا، معاملات کو دیکھا، جس کا جو حق تھا اس کو دے دیا، اس کا حق دے دیا، دونوں خاموشی چلے گئے. کیا مطلب؟ جھگڑا ختم ہو گیا. تو جس کا جو حق تھا اس کو مل گیا، تو اب کیا ہوا؟ امن ہو گیا، امن ہو گیا. تو لہذا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام نے انسان کے ہر احساس و جذبات کو اس کا حق دے دیا، اس کے ہر رشتے اور ناطے کو اس کا حق دے دیا، اس کے ہر تعلق اور سنگت اور رابطے کو اس کا تعلق اس کا حق دے دیا. انسان کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں تھیں، اس کے برتنے کے جو جذبات کے طریقے تھے، خارجی اور داخلی، اس کا حق اس کو دے دیا، انفرادی طور پر بھی دے دیا اور عملی طور پر بھی دے دیا، عمومی طور پر بھی دے دیا. تو لہذا جہاں یہ نظام حق کی تقسیم میں عالمی ہے، اسی طرح امن کو نافذ کرنے میں بھی محمد رسول اللہ عالمی ہے، سب سے بڑے داعی ہیں. لہذا میرے دوستو، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کے بعد بظاہر انبیاء کا سلسلہ رک گیا، اور وہ سلسلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. اللہ رب العالمین کی حکمت بالغہ یہ رہی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے فوراً کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا گیا، اور نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ جو تھا وہ اب حضرت اسحاق سے شروع ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں اور مرکز ہیں، اور یہیں سے دو شاخیں نکل رہی ہیں. بن اسرائیل، ظاہر سی بات اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہاں سے ایک قوم جو ہے وہ غیر عرب کی طرف انبیاء کرام کو مبعوث کیا جا رہا ہے اس قوم کے ذریعے. حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اسی میں سے چلتے ہوئے آتے ہیں تو ان کے شہزادوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، انہی کے اولادوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام آتے ہیں، حضرت داؤد ان کے والد گرامی ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں. تو یہ سلسلہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں چلا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کے بعد حضور کا نور مبین جن جن کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور جن جن کی بطن اقدس میں منتقل ہوتا رہا، بظاہر وہ نبی تو نہیں تھے لیکن عفت و پارسائی کے مرکز تھے. اور سرکار نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں ہمیشہ اہل ایمان اور نیک باز اور پاک باز لوگوں کی پشتوں سے ان کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور جو ہے وہ ہوتا ہوا سیدنا ہاشم کی پشت مبارک کے اندر آتا ہے، اور وہاں سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے، اور وہاں سے سیدنا عبداللہ کے پاس آتا ہے، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظہور ظاہری کے ساتھ جلوگر ہو جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے قیام امن، یعنی حضور نے فرمایا کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں بھیجا گیا ہوں بنی آدم میں خیر قرون میں، خیر کو تعبیر کیا ایمان کے ساتھ، اور قرون کا فرد ہے قرن. قرن ان افراد کو کہتے ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ ہوں. بولیے سبحان اللہ. انسانیت سے محبت کرنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے، وہ صورت و سیرت کے اعتبار سے بھی بے نظیر و بے مثال، جو ان کو دیکھے تو فریفتہ ہو جائے. ان کے چہرے کی جاذبیت اور رونق، ان کے جملوں کی شائستگی اور شگفتگی، اور یہ تمام چیزیں جو ان کی طبیعت، جو اخلاق کا ایک معیار ہے، کسی سے محبت کرنے کے لیے، کسی کے حسن سے، کسی سے محبت کرنے کے لیے، کسی سے جڑنے کے اعتبار سے. تو سید عالم فرماتے ہیں کہ میرے والدین انبیاء تو ہوتے ہوتے ہیں، لیکن جو غیر انبیاء بھی رہے وہ خیر قرون رہے، وہ بھی صاحب ایمان ہی رہے، لیکن صاحب ایمان کے ساتھ قرن ان کو اس لیے کہا گیا کہ ظاہری اعتبار سے بھی لوگ جن سے مانوس ہوں، جن سے محبت کریں، جن کے قریب آئیں. فرمایا میرے والدین اس سے آراستہ رہے. اور پھر باطنی صفت، صرف چہرہ حسین نہیں تھا، صرف زبان پر اخلاقی جملے نہیں تھے، بلکہ باطن میں بھی وہ جذبات تھے، وہ رونق جو چہروں پر تھی وہ باطن کا نور تھا، وہ انسانیت کی درد و محبت و خدمت کے لیے جو عملی جد و جہد تھی، وہ باطنی وہ لطیفہ وہ دائیات اور باطنی وہ صلاحیتیں وہ استعداد تھی. تو میرے والدین حضور فرماتے بعثت من خیر قرون بنی آدم، وہ جہاں ایمان کی دولت سے معلوم مالا مال تھے، اور ظاہری زینت و عظمت سے اور اخلاق کے زیور سے آراستہ تھے، اسی طرح وہ خوبیاں صرف ان کے ظاہر میں نہ تھی، ایمان ان کے ظاہر پر بھی تھا، باطن میں بھی تھا. یہ انسانیت کا درد و محبت اور خدمات ان کے ظاہر پر دی ہوئی تھی، اور وہ جذبات وہ گداس وہ محبت وہ لگاؤ انسانیت کے ساتھ ان کے قلب و جگر میں بھی تھا. انبیاء تو انبیاء، میں عرض کر رہا ہوں حضور کا نور انبیاء سے منتقل ہوا وہ تو مسلم ہے، لیکن جو غیر انبیاء بھی رہے، جیسے سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد المطلب، سیدنا عبد مناف، سیدنا ہاشم، سیدنا قصا رضوان اللہ علیہ اجمائی، یہ جو سرکار کے والدین اور تمام آپ کے اجداد اور جدات، جو یہ تمام سلسلہ رہا، حضور نے فرمایا یہ بھی انسانیت کے خیر خواہ تھے. واہ، حضور نے فرمایا کہ اس نظام کو میں نے دیا، نظام کو میں نے دیا، لیکن جن کی پشتوں سے میں آیا نظام وہ بھی رکھتے تھے. فرق یہ تھا کہ وہ جزوی نظام رکھتے تھے، میں نے اس کو عالمی بنا دیا. بولیے سبحان اللہ. وہ جزوی نظام رکھتے تھے، وہ اپنے خطے تک کا نظام رکھتے تھے، اور میں نے اپنے والدین کریمین اور اجداد و جدات کی انسانی دوست والی فکر کے ساتھ، انسانی خدمات پر جو ان کا جزوی نظام تھا، اور انسانیت کے ساتھ جو محبت و عقیدت جو بظاہر جزوی طور پر نظر آتی تھی، خدا نے مجھے ان کی اولاد میں بھیج کر اللہ نے میرے ذر میں ذریعے اس جزوی خدمات کو آفاقی بنا دیا، عالمگیر بنا دیا. بولیے سبحان اللہ. اسے عالم کے آخری کونے تک پہنچا دیا. تو یہ حضور کا وہ نظام ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں سید عالم کو یہ نظام تو اللہ نے مرحمت فرمایا، آپ رسول اعظم ہیں، آپ نبی اعظم ہیں، آپ پیغمبر اعظم ہیں، آپ اول خلق ہیں، آپ نبیوں کے نبی ہیں، آپ نبیوں کے بادشاہ اور تاجدار ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبین جن کے نسبوں میں آیا، جن کی پشتوں میں آیا، اور وہ نبی نبی رہے، تب بھی ان کے اندر اس نور نے یہ کرامت پیدا کی کہ وہ نور جن کی پشتوں میں آیا تو وہ شخص بھی کبھی انسان سے بھاگا نہیں، اور جن کی رحموں میں آیا تو وہ ماؤں نے بھی کبھی انسان کی شفقت سے منہ موڑا نہیں. تو حضور کا نظام اور حضور کی انسان دوستی اور حضور کا امن کا پیغام اس قدر آفاقی ہے کہ حضور ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن جن کی پشتوں میں آئے، وہ زمانے جاہلیت تھا، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ دوڑتے تھے، لوگ دوسرے کو قتل کرتے تھے، کون سی ایسی برائی تھی جو عرب کے معاشرے میں نہیں تھی، لیکن حضور کا نظام سبحان اللہ ایسا آفاقی نظام ہے، حضور آئے نہیں بظاہر، لیکن جن کی پشتوں میں آئے وہ زمانے جاہلیت میں بھی امین و صادق رہے. تو حضور کے نور نے اپنے والدین کو ایسا فیض دیا. دیکھیے تو جن کی پشتوں میں یہ نور آیا وہ لوگ انسان دوست بن گئے، اپنے منہ کا نوالا اور اپنے گھر کا سامان انسانوں پر بانٹتے رہے.
تو حضور نے یہی فرمایا کہ میرا نظام دیکھو جن کی پشتوں میں شریف آیا وہ زمانے جاہلیت کے اندر سب سے نیک ہو گئے. تو بتاؤ جب میں رسالت کا تاج پہن کر آ گیا تو میرے اس نظام کا مقابلہ کرے گا کون؟
آپ کہہ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد سمجھے آپ؟ دیکھو سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد المطلب، سیدنا ہاشم، سیدنا عبد مناف اور اوپر تھے سیدنا قصہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ جتنی شخصیات ہیں یا اس کے تلفظ کے جتنے طریقے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، سنیے میری بات. ان کو اب یہ جو شخصیات گزری ہیں یہ نبی تو نہیں تھی نا، بولے رسول تو نہیں تھی، یہ جس دور میں آئی ہے وہ دور زمانہ جاہلیت تھا. جاہلیت اس کو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر وہ عیب، ہر وہ برائی جس کو برائی کہیں وہ ان میں موجود تھی، بلکہ برائی بھی اس سے ان سے شرما جاتی تھی، وہ ایسی حرکتیں کرتے تھے یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ. لیکن آپ دیکھیں سیدنا عبداللہ کا دامن اس سے پاک ہے، سیدنا ہاشم کا دامن اس برائی سے پاک ہے، بولیے سبحان اللہ، سیدنا عبد المطلب کا دامن اس سے پاک ہے، سیدنا قصی کا دامن اس سے پاک ہے، سیدنا عبد المناف کا دامن اس سے پاک ہے. یہ کیسے انقلاب آ گیا؟ یہ رہتے تو اسی معاشرے میں تھے، ارے پڑوسی اڑوسی سب گندے ہیں، یہ پارسا کیسے ہوئے؟ تو زبان حال سے مصطفیٰ کہتے ہیں یہ میرے نور کی برکت تھی، میں نے ایسا نظام لایا کہ جن کی سیپ پشتوں سے گزرتا چلا گیا وہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے دار کے اندر انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ بن گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو آج کا ہمارا موضوع ہے قیام امن کے دائی، سب سے بڑے دائی، اس کا اظہار حضور کے پیدائش سے پہلے دیکھ لیجیے آپ. حضور قیام امن کے کیسے دائی ہیں؟ پڑوسی بچی کو زمین میں گاڑ رہا ہے اور حضور کے والدین اپنے دسترخانوں کو غریبوں کے لیے لگا رہے ہیں. لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں کہ اجداد جو ہیں سقایا حاجیوں کے گرمی کے اندر خود کے سکون اور پیاس کو چھوڑ کر پیالہ بھر بھر کے حاجی کے سامنے لے جا رہے ہیں. آپ پانی پیئیں، آپ بہت دور سے آئیں، آپ پانی پیئیں. یہاں تک کہ حضرت سیدنا ہاشم جن کا لقب الفیاض تھا، جس وقت لوگوں کی جائیدادیں لوٹ رہے تھے ان کے منہ سے لقمہ کھینچ رہے تھے، سیدنا ہاشم اپنا دسترخوان لگاتے تھے. انسان تو انسان، پہاڑوں سے چرند پرند درندے آ کر ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے. نظام آپ دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے شریف تیار کرتے تھے، روٹی اور سالن تیار کرتے تھے. اس وقت انسان انسان کے جان کا دشمن، مال کا دشمن، خود غرضی عروج پر تھی، خود غرضی انتہا پر تھی کہ اس زمانے کو زمانے جہلیت کہا گیا. لیکن سید عالم کا نور جن کی پشتوں میں تھا وہ لوگ تھے جو اپنے منہ کا لقمہ، اپنے گھر کی نعمتیں نکال کر غریبوں کو پکڑ پکڑ کے کھانا کھلاتے. صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک حضرت سیدنا ہاشم کا دسترخوان لگا رہتا تھا. بولیے سبحان اللہ. تو سید عالم نے فرمایا میرا نظام آفاقی نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میں تو ابھی تک بظاہر آیا ہی نہیں، میں نے تو آیات پیش ہی نہیں کی، میں نے تو اپنی سیرتیں بتائی نہیں، میں جن کی پشتوں میں گزرا ان کی سیرت کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ بھی اپنی سیرت و کردار میں بے نظیر و بے مثال ہو گئے. تم کہتے ہو مثل مصطفیٰ کوئی آئے گا، میں کہتا ہوں مثل عبداللہ کوئی نہیں آ سکتا، مثل عبد المطلب کوئی نہیں آ سکتا، مثل بنو ہاشم کوئی نہیں آ سکتا، تو میرے مصطفیٰ جیسا کون آئے گا؟ اب ایسے لوگ نہیں بن سکتے، عرب گواہ ہے اس کا. سیدنا عبد المطلب جیسا میرے آقا کے والدین کا کوئی ثانی نہیں ہے، تو میرے مصطفیٰ کا کون ثانی ہوگا؟ تو یہ مقام مصطفیٰ ہے اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام ہے. اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام امن کے داعی ہیں اور سب سے بڑے داعی ہیں. اس سے سرکار کے والدین کا احوال آپ دیکھیے. اور میں آج صرف، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، تو قیام امن کے حوالے سے اس بات کو آپ اپنی میموری میں اور اپنے ذہن میں ضبط میں لے آئے کہ ہم کہاں تک گفتگو کر رہے ہیں. اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آئندہ درس میں آئیں گے تو اس درس کو تازہ کر کے آئیں گے. کتنی سہولیات ہیں یہاں، بچے ہمارے معرفانی صاحب قبلہ دیگر کتنی محنت کر کے اس کو منضبط کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں. نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سبقاً زیر مطالعہ ایک درس کے اعتبار، ضروری ہے کہ جو مدرسے میں پڑھایا جائے وہی تعلیم ہوتی ہے، جو ہال میں دی جائے وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ تعلیم ہی ہوتی ہے. تو لہذا زیر مطالعہ ایک ایک سبقن بعد اثر، ایک ایک چیز ہم ایک کے بعد ایک آگے بڑھیں اور اپنے شعور کو بالغ کریں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے کلمے کی چاہت و محبت کیا ہے اور ان کے نظام کی آفاقیت کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیام امن کے سب سے بڑے دائی تھے. گورے کو تو باپ کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کا باپ کیا ہے، تو جس کا باپ نہیں ہے وہ انسانیت کا درد کہاں سے رکھے گا، کیونکہ اس کا باپ خود ایسا تھا کہ جس نے اس کی ماں کا حق پورا نہیں کیا تو یہ قوم کا حق کیا پورا کرے گا. اور سید عالم ہی سے بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، بلا تمثیل و مثال کے بات عرض کر رہا ہوں، سید عالم ہی وہ شخصیت ہیں جو انسانیت کو سہارا دے سکتے ہیں اور ان کا درد محسوس کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جن کی نسلوں سے آپ آئے ہیں ان نسلوں نے نہ دھوپ دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ گھر والوں کو دیکھا، سب انسانیت پر لٹا دیا. تو جس کے والدین کی کرامت و شان یہ، تو ان کا فرمانا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، اے حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، تیرے پاؤں یہاں لگتے ہیں اس لیے قسم، ووالد وما ولد، اور والد کی بھی قسم اور مولود کی بھی قسم، اس لیے کہ جن کے والدین ایسے ہیں تو مولود کیسا ہے. والدین میں تو کچھ نبی نہیں تھے پھر بھی شان یہ تھی، مولود میں تو وہ شانیں آئی اور تاج رسالت بھی آیا اور تمام نبیوں کا امام بن کر بھی آیا. تو فرما محبوب تیری قسم تو قسم ہے، لیکن جن سے تیرا نور گزرا وہ بھی زمانہ جاہلیت میں نیک افرادوں میں ممتاز ہو گئے. تو فرما والد و معاولت، اس مولود کی بھی قسم اور عبداللہ کی بھی قسم، عبد مناف کی بھی قسم، قصائی کی بھی قسم اور حضرت ہاشم کی بھی قسم اور حضرت عبد المطلب کی بھی قسم. تو قرآن نے ان کی بیداغ شخصیت کی قسمیں اٹھائی ہیں. فرما والد، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہاں پر لکھا اس میں سارے حضور کے والدین ہیں، حضرت آدم سے لے کر سیدنا عبداللہ تک سب ہے. کسی میں جرت نہیں کہ یہ تفسیر کو ایک مانو تک لے آئے اور صرف یہ مانا کریں کہ جناب جو ایک جو رسول ہیں ان تک، مفسرین نے اس کو عام رکھا. فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبین جن سے گزرا، اور والد وما ولد کی تشریح تو بخاری کی حدیث کر دیتی ہے نا، بوئست من خیر قرون بنی آدم، کہ والد میں کون ہے مولود میں کون ہے، تو مولود میں تو حضور ہی ہے نا، ولد میں تو حضور ہیں، والد میں کون ہے تو حضور کی حدیث رکھیے سامنے، بوئست من خیر قرون آدم، میں بھیجا گیا ہوں فرد آدم میں، اولاد آدم میں سب سے معزز، ایماندار اور ظاہری اور اخلاق سے مرقع شخصیات میں. تو یہ حدیث خود والدی و ماولد کی قسم اٹھاتی ہے کہ محبوب تیرے والدین ایسے اور تو ایسا، جن سے تو گزرا وہ بھی اعلیٰ ہو گئے اور ہم نے تجھے اعلیٰ بنایا ہی تھا. تو والدی و ماولد، محبوب تیری بھی قسم اور تیرے والدین کی بھی قسم، اس لیے کہ جہاں تو قدم رکھے تو ہم مکہ کی قسم اٹھائے، تو جن کی پشتوں سے تو آئے تو ان والدین کی قسم نہ اٹھائے. اس لیے ترتیب رکھی، لا اقسم بهذا البلد، حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد، اس لیے کہ آپ اس میں جلوہ کر رہی ہے. حل حلول، حل یہ تمام معنی کو مفسرین نے کئی معنوں میں لیا، مکہ مکرمہ کے حرم ہونے کے معنی میں لیا ہے، اس میں ایک معنی یہ بھی لیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری وہاں پر جو تھی اس وجہ سے. اور علماء نے قاعدہ یہ بھی ذکر کیا اور بڑا مربوط قاعدہ، عربی گرامر کے حوالے سے ایک جملہ یہ بھی سن لیجئے تاکہ آپ کے دل و دماغ حضور کی محبت سے خوشبودار ہو جائیں. کالا اقسم بهذا البلد، یہ حال ہے، وانت حل بهذا البلد، یہ ذو الحال ہے. اور اس کی ترتیب کو علماء نے اس انداز میں ذکر کیا کہ لا اقسم بهذا البلد، مکہ شہر کی قسم، اس حال میں قسم کے آپ موجود ہیں، اس وجہ سے قسم کہ آپ موجود ہیں. تو علماء نے لکھا کہ جو حال ہوتا ہے وہ ذو الحال سے مقید ہوتا ہے، تو معنی یہ بنا محبوب مکہ فی نفس ہی فضیلت نہ رکھتا تھا تیرے مقابلے پر، اس کی قسم اس لیے اٹھائی کہ تو وہاں جلوہ گر تھا. اور امام مالک نے اس قاعدے کو لے کر بیان کیا کہ بات واضح ہو گئی کہ مکہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. تو پتا چلا جب مکہ حضور ہجرت نہیں فرمائی تو حضور جب تک مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، اور ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہوا، اس لیے کہ مکہ کی قسم، وجہ قسم جو اللہ نے بیان کی ہے وہ رسول اللہ کا رہنا بیان کیا. تو آپ توجہ فرمائیں، نبی کریم نے فرما محبوب مکہ کی قسم، اس لیے کہ قسم کے تیرے پاؤں یہاں لگتے ہیں. اور علامہ صاحب نسیم الریاض نے اس بات کو لیا، میرے امام مجدد ملت حاضرہ معید ملت قاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تجلی الیقین کے اندر اس کی تخریجیں فرمائی ہیں، اور یہ روایت وہاں پر آپ نے خسکی کے سیدنا فاروق اعظم خود حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور اس آیت کریمہ کو حضور کے سامنے ذکر کر کے عرض کیا، رسول اللہ قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی ان اقسم بتراب قدمیک وانت حل بهذا البلد. یہ حضور کے سامنے تفسیر کر ڈالی حضرت فاروق اعظم نے. اگر ہماری گفتگو پر کوئی اعتراض کرے تو اٹھا کر دیکھیں ساری شروحات، اور بالخصوص سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں. فاروق اعظم کی روایت موجود ہے کہ حضرت عمر خود اسی روایت اس آیت کریمہ کو لے کر پہنچے، وانت حل بهذا البلد لا اقسم بهذا البلد، ہم مکہ شہر کی قسم، وانت حل بهذا البلد مکہ حرم بنایا گیا ہے اس لیے قسم. اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو میں کیا کہوں آپ کیا کہیں، سیدنا عمر خود اس کو لے جا کر حضور کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حضور کے سامنے کوئی کام ہو، کوئی قول ہو، کوئی بات کی جائے یا کوئی دینی مسئلہ ذکر کیا جائے، حضور خاموش ہو جائیں اور حضور اس پر کچھ نہ کہیں، تو یہ حدیث مرفوع کی تیسری قسم تقریری بنتی ہے، اور یہ حضور ہی کا قول قرار پاتا ہے. حدیث کے قاعدوں میں ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ حضور کچھ کام کریں تو یہ حضور کا فعل ہے، حضور جو کام کریں تو یہ حدیث قولی کہلاتی ہے، حضور کو اشارہ فرمائے تو یہ حدیث ہے فعلی کہلاتی ہے. ایک اس کی قسم جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں صرف ذوق محبت کے لیے اس کو جوڑ رہا ہوں، یہ عام سی بات ہے، اس تمام کو پتا ہے. ایک یہ کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے اور حضور نے اس سے منع نہ فرمایا، تو یہ حدیث تقریری ہے، یعنی اس کو مقرر رکھا حضور نے، حضور نے اسے مقرر رکھا، نہ زبان سے کچھ کہا نہ ہاتھ سے کچھ کہا، صرف حضور کے سامنے کوئی کام ہوا ہو اور حضور اس پر خاموش رہیں، یہ بھی حضور ہی کا کام ہے، یہ بھی حضور ہی کی بات ہے، اور اس کو حدیث مرفوع میں درجہ دیتے ہیں حدیث تقریری کا. مرفوع تو بے اعتبار سے کہ جناب راوی وہاں تک روایت کر دے اور اس چیز کو ذکر کر دے، لیکن اعتبار تشریح کے اعتبار سے، تعارف کے حوالے سے، جہاں قولی اور فعلی کی بات کی جاتی ہے وہاں تقریری بات کی جاتی ہے. ادائے مصطفیٰ اور بزم مصطفیٰ کے اعتبار سے، حضور کی اداؤں کے اعتبار سے حدیثوں کی جو قسمیں بنتی ہے، اور حضور کے سند کے اعتبار سے جو حدیثوں کی قسمیں بنتی ہے، آیا وہ صحابی پر رک رہی ہے، آیا وہ تابعی پر رک رہی ہے، آیا وہ حضور تک پہنچ رہی ہے، یا حضور تک پہنچ کر جہاں وہ مرفوع پاتی ہے، پھر حضور کے دربار میں اس کی ادائیں کیا ہیں، ہیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کیا حضور وہ خود کہہ رہے تھے یا حضور خود وہ کر رہے تھے، خود شاہ فرمایا تو قولی بن گئی، خود کیا تو فعلی بن گئی، خود نہ کچھ کہا اور نہ کچھ کیا، حضور کے سامنے کسی اور نے کیا اور حضور خاموش رہے، یہ بھی حضور ہی کا فعل بن گیا، اور اسے حدیث تقریری کہتے ہیں. اور اسی کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ لا اقسم بهذا البلد، بولی سبحان اللہ، وانت حل بهذا البلد، اے حبیب ہمیں مکہ شہر کی قسم. اور حضور یہ جو معنی ہے نا، وانت حل بهذا البلد، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یوں ہوا ہوگا کہ سرکار نے فرمایا ہوگا کہ عمر تم بتاؤ اس سے تم کیا سمجھتے ہو. یہ جو آیت تم پڑھ رہے ہو، لا اقسم بهذا البلد مکہ شہر کی قسم وانت حل بهذا البلد، اس سے تم نے کیا سمجھا؟ تو حضرت عمر نے یہی کہا ہوگا کہ حضور میں نے یہ سمجھا، جو حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی، حضور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی عظمت اور فضیلت اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچی ہے. ابھی پڑھانا حضرت قبلہ نے شہنشاہ سخن کا کلام، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اب اس تناظر میں دیکھیے، سرکار نے پوچھا ہوگا کہ عمر تم کیا کہتے ہو، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدنا عمر نے یہ جواب دیا، فرمایا قد بلغ من فضیلتک عند اللہ تعالی، حضور آپ کی عظمت و شان، میرے آقا آپ کی عظمت و شان رب کریم کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے، اتنی بالا ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ ان اقسم بتراب قدمیک، خدا تو اس کی بھی قسم کھاتا ہے، خدا تو اس مٹی کی بھی قسم کھاتا ہے، ان اقسم بتراب قدمیک، جو آپ کے پاؤں سے مٹی رکھتی ہے خدا اس کی بھی قسم یاد کرتا ہے. مٹی مصطفیٰ کے پاؤں سے لگ رہی ہے، قسم خدا اٹھا رہا ہے. سمجھا؟ لوگ کہتے ہیں یہ آپ بڑے نقطے نکالتے ہیں. میں نے کہا یہ صحابہ کی سنت ہے, صحابہ کے نام پر مذہب و تنظیمیں بناتے ہو, عقیدہ بھی لو. اس لیے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ ایک ایک نقطے نکال کر حضور کی عظمتوں کو بیان کرنا, یہ حضرت عمر کی شان ہے. اور لفظ بھی کیسے لے کر آئے کہ ان اقسم بتراب قدمائے, یہ نہیں کہا کہ ان اقسم کا آپ کی قسم فرمائی, یا ان اقسم قدمائے آپ کے پاؤں کی قسم خدا نے یاد کی, نہیں, فرمایا ان اقسم بتراب قدمائے آپ کے پاؤں پر جو مٹی رکھتی ہے خدا اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے. یہ جو بعض مردود ہے نا, یہ شرک ہو گیا, یہ شرک ہو گیا. تو میں نے کہا مرو اس میں تم, یہ شرک ہو گیا, وہ شرک ہو گیا. میں نے کہا عظمت دیکھو مصطفیٰ کی. حضرت عمر کے نزدیک جملے شرک مرک نہیں ہوتے, تمہارا دماغ خناس والا ہو گیا, تمہیں یہ نظر آتا ہے. سیدنا عمر دیکھیں مثال کیا لائے, یہ بھی کہتے کہ آپ کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی, اللہ نے آپ کی قسم یاد فرمائی. یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ آپ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی قسم یاد فرمائی, یہ نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کے قدم کی قسم, بلکہ فرمایا قدم سے جو مٹی لگ رہی ہے اس مٹی کی قسم. محبت ہے آپ میں, ذوق رکھتے ہیں, بولیے سبحان اللہ. فرمایا آپ کے قدم سے جو مٹی لگی, مٹی تو ایسی تھی, قدم مصطفیٰ سے لگ کر قسم الہی کا ذریعہ بن گئی. فرمایا کہ محبوب جو آپ کے قدم مبارک سے مٹی لگی, خدا اس مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. وانت حل بهذا البلد, محبوب تیرے پاؤں پر لگنے والی مٹی کی قسم, اس لیے مکہ محترم ہو گیا. اور اسی ترتیب میں فرما محبوب جہاں تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاؤں لگے تو اس خاک تو تیرے پاؤں سے غیر تھی نا, خاک تو تیرے پاؤں سے. لوگ کہتے ہیں نسبتوں سے کچھ نہیں ہوتا, میں نے کہا تمہارے پاس نسبت ہے نہیں تو ہم کیا کریں میرے دوست, نسبتوں سے کیا نہیں ہوتا. وہ ہمیں حضرت گلستان ہم پڑھتے تھے کہ جناب جو ہے پہلے حضرت شیخ سعدی نے لکھا, پہلے زمانے میں صابن وغیرہ تو نہیں ہوتا تھا نا, تو خوشبودار مٹی سے غسل کرتے تھے, خوشبودار مٹی جو ہے اپنے جسم پر بولیے مل لیا کرتے تھے, اور اس کے بعد پانی ڈالتے تو مٹی تو بہ جاتی لیکن وہ عام مٹی تھی, عام مٹی نہیں تھی, خاص مٹی تھی. تو وہ مٹی خوشبودار اپنے جسم پر صابن کے طور پر, شیمپو کے طور پر لگائی جاتی تھی اس زمانے میں, اور پھر پانی ڈال دیا جاتا تو جسم سے خوشبو آتی تھی. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تجھے اتنی خوشبو کیسے آ گئی, اس نے کہا کہ جمال ہم نشین در من اثر کرد وگر نہ من خاکم کے ہستم. کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں پھولوں کے قدموں میں رہی نا, بولی نا سبحان اللہ. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے مجھ سے کہا میں تو مٹی ہوں لیکن جمال ہم نشین در من اثر کرد, میرے جس کے قدموں میں رہی اس پھول کے قرب نے مجھ پر اثر کر دیا. خوشبو میری نہیں پھول کی ہے, خوشبو میری نہیں پھول کی ہے, وگر نہ من ہم آپ کے خاکم کے ہستم, کہ میں تو صرف ایک مٹی تھی کہ جمال ہم نشین در من اثر کرد, میرا وہ ہم نشین جو تھا, میں جس کے قدموں میں رہی وہ جو پھول تھا گلاب, اس کے اثر نے مجھ پر اثر کیا, ورنہ میں تو عام مٹی تھی. تو یہ دیکھیے کہ نسبتوں کا کمال کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں وہ مٹی تو عام مٹی تھی لیکن مصطفیٰ کے قدم لگے تو پھر خدا اس کی قسمیں یاد کرتا ہے, خدا اس کی قسمیں یاد کرتا ہے. مٹی تو لوگ کہتے ہیں نسبت, میں نے کہا نسبت یہ نہیں تو اور کیا ہے, میرے مصطفیٰ جس خاک پر پاؤں رکھ دیں, جس خاک پر پاؤں رکھ دیں تو جناب اس خاک اس مٹی کی قسم خدا یاد کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس شے کو ہاتھ لگا دیں صحابہ اکرام کے لیے وہ جان و عزت و آبرو سب سے زیادہ عظمت والی ہو جاتی ہے. سرکار جس کی طرف دیکھ لیں صحابہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ حضور اس کو ہنس کر دیکھا کرتے تھے. تو یہ کمال عشق و محبت کا ہے, جس کو خشکے ہیں ان کو نہ عشق ہے نہ نسبتیں ہیں, ورنہ جو عشق رکھتے ہیں انہیں پتا ہے عشق میں براہ راست ہونا یہ بے ادبی ہے, نسبتوں سے جانا یہ کمال ہے. براہ راست ہونا یہ بے ادبی ہے, یہ سوء ادب ہے, اور نسبتوں سے جانا یہ کمال ادب ہے, یہ اصل عشق ہے, یہ مراد عشق ہے, یہی منزل مقصود ہے. اب دیکھیے فرما محبوب جہاں تیرے وقتی طور پر پاؤں لگے, بظاہر الفاظ عرض کر رہا ہوں برسبیل تنزل, تو محبوب اس مٹی کی قسم ہم نے یاد کی, تو جن کی پشتوں سے تو چلا آ رہا تھا اور ان کے عملوں سے انسانیت کا ظہور ہو رہا تھا, تو محبوب ان کو کیسے بھولیں, اور کون بھول سکتا ہے, اور رب تو بھولنے سے پاک ہے. فرمایا اسی ترتیب کو یاد رکھتے ہوئے اس قاعدے کو بھی مکمل کیا گیا کہ والدی وما ولد, اے حبیب ہمیں مولود یعنی تیری بھی قسم، والد جن سے تو آیا ان کی بھی قسم۔ تو یہ نظام مصطفیٰ کا مقام ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم کا نظام اتنا آفاقی نظام ہے کہ بعد والے ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہوئے، اور ایسا نظام پیش کیا کہ انسان کی عقل دنگ ہو گئی۔ اس کے بعد خواجہ و غوث و ابدال قطب ہوئے کہ ان کی شفقت و محبت کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان انسان سے اس قدر پیار کر سکتا ہے۔ فرما آپ اندازہ لگاؤ جن کی ہم جھلک ہے وہ اصل کیسا ہوگا، جن کی ہم جھلک ہیں وہ اصل کیسا ہوگا، جن سے ہم مستنیر ہیں وہ خود سراج کیسا ہوگا۔ تو جس طرح حضور نے اپنے بعد والوں کو نوازا، اسی طرح اپنے پہلے اپنے والدین کو بھی نوازا۔ یہ کہتے ہیں نور، نور کہتے اس کو ہیں کہ جو خود بھی روشن ہو اور جس سے جڑ جائے اس کو بھی روشن کر دے، جو خود بھی روشن ہو جس سے جڑ جائے اس کو بھی روشن کر دے۔ آخری جملے عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے جو باتیں کی، سب سے پہلے وہ یہ تھی کہ مذہب اور نظام اور کسی قانون کی پاسداری اسلام کے لیے، انسان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ جہاں اس سطح پر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک نظام اور ایک قانون چاہیے اپنی زندگی کو منزل مقصود اور ہدایت اور سکون کے ساحل تک پہنچانے کے لیے، جہاں نظام کی پاسداری کے لیے ہمارا ذہن بن جاتا ہے، تو پھر ہم تقابل کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، غور و تحمس کرتے ہیں کہ کون سا ایسا نظام ہے جو انسان پر پورا پورا اترتا ہے۔ تو یقیناً وہ نظام مصطفیٰ ہے کہ جو عمومی انداز میں بھی، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، اور خصوصی انداز میں بھی انسان کی زندگی کی باریک سے باریک، پوشیدہ سے پوشیدہ، حساس سے حساس، شرم سے شرم والے شعبے کے اندر روشنی مہیا کرتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایسا شعبہ انسان کا بتائیے جس کے لیے روش ذات مصطفیٰ میں موجود نہ ہو، قانون ذات مصطفیٰ میں موجود نہ ہو، تعلیم ذات مصطفیٰ میں موجود نہ ہو، جو مذہب استنجا کرنا سکھاتا ہو، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سطح پر اتر کر، اس سطح پر اتر کر پیشاب کرنے کا طریقہ بتاتا ہو، پیشاب کرنے کا، تو ذرا ذہن سے سوچی کہ اس سطح پر آ کر بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہو، تو وہ اہم چیزوں کو اس نے کہاں تشنا چھوڑا ہوگا۔ تو حضرت گرامی، یہ حضور کے نظام کی وہ آفاقیت ہے اور ہماگیریت ہے، اور یقیناً اسی بنا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی حلف الفضول کی جو مثال ہے اس میں، اور پھر تعمیر کعبہ میں تنصیب حجر اسود کی جو مثال ہے اس میں، آپ دیکھیے جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی ہے تو سرکار نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی نظیر مہیا کی اور بتا دیا اعلان نبوت سے پہلے، اعلان میں نے نہیں کیا لیکن یہ شان نبیوں والی ہی ہوتی ہے، یہ شان بولیے نبیوں والی ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ سب اس کو صادق اور امین کہیں، کسی کو جرت نہ اس کے خلاف بات کرنے کی، اس کا اخلاق اور اس کا ضابطہ حیات اور اس کی ظاہری باری زندگی کے اندر یکسوئی یکتائی ہو، یہ تو نبیوں والی شان ہوتی ہے۔ فرمایا اعلان تو کروں گا 40 سال میں، معصوم ابھی سے ہوں، اور اہل سنت کے نزدیک معصوم نبی ہی ہوتا ہے، معصوم بولیے نبی ہی ہوتا ہے۔ تو 40 سال سے پہلے حضور کی معصوم زندگی، یہ نبوت کا تعارف ہے، اور لوگوں کے لیے ایک وہ سکوتی پہلو ہے جو تبلیغ کے زاویے سے ہے، وہ خاموش پہلو ہے تاکہ لوگوں کو بیدار کر دیا جائے کہ اب اپنے عمل اور اپنے اخلاق اور نبوی اس روشنی سے لوگوں کو متعارف کرا دیا جائے، تاکہ جب بڑے اہم باتیں سامنے آئیں تو ان کے لیے بھاگنے کا موقع نہ ہو اور یہ خود اس کے لیے تیار ہو۔ اور قانون یہی سامنے آیا کہ جب حضور نے یہ امین و صادق وہ کہہ چکے اور جب انکار کیا، تو انکار کرنے کے بعد ابو جہل بھی گھر میں یہ کہا کرتا تھا، ہیں تو یہ نبی اس لیے کہ ہیں امین و صادق، لیکن ہم اپنی ہر دھرمی اور ذاتی تعصب اور نسل پرستی کی بنا پر ہم انہیں تسلیم نہیں کر رہے۔ تو میں نے کہا ابو جہل نے تو 40 سال سے پہلے بھی نبی مانا تھا، تم اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہو کہ 40 سال سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہرہ باہرہ کا انکار کر رہے ہو؟ حضرات گرامی، تو یہ نظام حضور کی امن اور نظام جو حضور کا تمام کائنات کے لیے تھا، اس کا اظہار حضور کی بچپن سے، جوانی سے اور اعلان نبوت سے پہلے سے رہا، اور اس کا اظہار ابو طالب کے وہ اشعار ہیں جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، جو سید عالم کو گود میں اٹھا کر، سید عالم علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر 10 سال کی عمر میں جب انہوں نے اعلان کیا تھا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، علی صحابہ کے اندر موجود ہے، اور وہ خود کہتے ہیں اس بارے میں کہ جب اور واقعہ موجود ہے جب مکہ کے اندر بارش نہیں ہوئی, اور اسی پر ہم گفتگو ختم کریں گے کہ دیکھیے کہ جو نظام آفاقی عالمگیری نظام لے کر آ رہا ہے اس کا اظہار, اس کی چمک اس کے والدین سے ظاہر ہو رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ اتنے حسین کیوں ہیں, اور پھر اسی عورت نے کہا وہ نور گیا کہاں پر, وہ نور گیا کہاں پر جس کی بنا پر وہ حسن آپ کے چہرے پر تھا. تو جو اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ظاہر اب نہیں ہوا لیکن اس نے اپنے والدین کو بھی روشن کر دیا, اور جب ظاہر ہو گیا تو یکدم نہیں کہا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, فرمایا نہیں میں اپنے عمل سے تمہیں بتاؤں گا. اور اللہ نے آپ کے لیے وہ حکمت بالغہ رکھی کہ محبوب خود لوگ تیرے قریب ہیں, صرف تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت ہو, باقی ذہن لوگوں کا مکمل بن جائے کہ یہ جو کہے گا سچ کہے گا, اس پر لوگ تیار ہو جائیں, اور اس کا اظہار حضور کے بچپن سے شروع ہوتا ہے. دائی حلیمہ جو کلمہ پڑھتی ہیں خود کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے جو آپ کو دیکھا تھا نا اس وقت مجھے بتا تھا کہ بچے ایسے نہیں ہوتے, یہ کوئی اور ہی ہے. تو بچپن سے اگر ڈائریکٹ حضور دائی حلیمہ کو بلا کر کلمہ پڑھواتے تو جن کے گود میں بیٹھے ہو تو پسو پیش ہو سکتا ہے, لیکن سرکار کی معصوم زندگی معصوم بچپن کو مکمل ایک درس بنایا گیا, اور جن کے آگے سے حضور گزرے وہ رکتے چلے گئے کہ واقعی میں یہ ہو نہ ہو اللہ کے محبوب بندے ہیں, اور اس کے محبوب بندے کی کاملیت کا اظہار باعتبار رسول و نبی ہونے کی آپ نے 40 سال کی عمر شریف میں فرما دیا. اب آپ دیکھیں 10 سال یا 8 سال کے قریب کی عمر شریف ہے, مکے میں بارش نہیں ہوتی ہے, مکے میں بارش بالکل بند ہے, اور اب کافر جو ہیں وہ جاتے ہیں اور بتوں کے اوپر پانی ڈالتے ہیں, نہلاتے ہیں اس کو کہ شاید یہ مورتی گیلی ہو جائے گی تو آسمان بھی گیلا ہو جائے گا, لیکن ایسی کوئی صورتحال نہیں بنتی ہے. چند دانا اور سمجھدار لوگوں نے کہا کیوں مرے مرے پھر رہے ہو اور مارے مارے پھر رہے ہو, تو کہا کیا کریں, کہ بنو ہاشم تم میں ہے. بولی سبحان اللہ, بنو ہاشم تم میں ہے اور تم یہ بتوں کے پاس اندھے بہرے پتھروں کے پاس پھر رہے ہو, جاؤ بنو ہاشم کو کہو بنو ہاشم ہاتھ اٹھائیں گے تو بارش ہو جائے گی. اب یہ سب لوگ پہنچے جناب ابو طالب کے گھر اور ان سے کہا کہ آپ آئیے اور دعا کیجئے. انہوں نے کہا جی دعا کرنے والا تو آ چکا ہے. سید صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے حرم خدا میں کھڑے ہوئے, 8 سال کے قریب کی عمر ہے یا 10 سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے کہ ہاتھ اٹھائیے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معصوم ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھنا تھا تمام کتابوں میں موجود ہے کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی, جہاں گرمی تھی یوں لگتا تھا جیسے آگ برسے گی. میرے آقا کے ہاتھ اٹھے ہیں, ابھی لب کشاں نہیں ہوئے, ابھی سرکار نے زبان سے کچھ نہیں کہا, اب ہاتھ اٹھے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی, اور جب زبان سے یہ جملے نکلے مولا دے دینا ان کو بارش, مولا دے دینا ان کو بارش, یہ جملے زبان سے نکلتے ہیں اور وہ معصوم ہتیلیاں چہرے پر آتی نہیں ہے کہ چھما چھم بارش ہونا شروع ہو جاتی. ابھی جناب ابو طالب آپ کو لے کر گھر تک نہیں پہنچتے کہ گھٹنوں گھٹنوں پانی ہوتا ہے, گود میں اٹھا کر کہتے ہیں وہ اب یدو یستسقل غمام بوجهه. بولیے سبحان اللہ, وہ اب یدو اے روشن چہرے والے, یستسقل غمام بوجهه, یہ بارش مانگی جا رہی ہے تیرے چہرے کا صدقہ ہے. یہ جو بارش مانگی جا رہی ہے نا یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے, تیرے چہرے کو صدقہ بنایا جا رہا ہے. اور تیری مشکل کشائی کیا ہے کہ تو نے صرف معصوم ہاتھ اٹھا دیے تو بارش برسنا شروع ہو گئی. دراصل یہ قرینہ ہے, یہ اظہار ہے تیرا کس چیز کا, کہ شمال الیتاما عصمت للعاملین, کہ گرتی بھی انسانیت کو سہارا بھی تو ہی دے گا, یتیموں کا سرپرست اور بیواؤں کا والی بھی تو ہی بنے گا. یہ تو وہ استعارہ ہے کہ آج جس کے ہاتھ اٹھنے سے آسمان برس رہا ہے, یقیناً جب تو بظاہر جو انسان شعور کی منزل پر پہنچتا ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اس منزل پر پہنچیں گے شعور تو اب بھی کامل ہے لیکن شمال الیتاما عصمت للعاملین, کہ جس وقت لوگ شعور کی منزلوں پر پہنچتے ہیں تو اپنی غرض کی سوچتے ہیں, اے پیارے اب بھی تجھے وہ شعور کامل ملا ہے, تو خود کی نہیں سوچ رہا خدا کے بندوں کی سوچ رہا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 سال یا 10 سال کی عمر شریف کو آپ دیکھیے جس میں میرے آقا قیام امن کے سب سے بڑے دائی ہیں. قیام امن کے ہیں, حضور نے یہ نہیں کہا یہ شرک کر رہے ہیں یہ کفر کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کروں گا, فرمایا نہیں انسان ہے, جبر تو نہیں ہماری طرف سے کوئی, رغبت دلائیں گے، شان بتائیں گے، اپنی عظمتیں بتائیں گے، جب عظمت سے عقیدت مند ہو جائے گا خدا کی بات رکھیں گے، نہیں قبول کرے گا خدا جانے یہ جانے اس کا کیا انجام ہو، لیکن ہم تو پہنچائیں گے، تو گویا کہ تبلیغ کا سلسلہ، سکوتی خاموشی عملی تبلیغ کا سلسلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوا کہ سیدہ آمینہ کہتی ہیں اے شفا میرا بیٹا عام بچہ نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے جب یہ پیدا ہوا تو صاف نکھرا سترا، یوں لگے جیسے زلفیں سواری گئی ہیں، آنکھوں میں کاجل لگایا گیا ہے، جسم پر گندگی کے آثار نہیں ہے، خوشبو کے بکے اور بھبکے نکل رہے ہیں، اور شفا سن اپنے وصال کے وقت فرمایا کہ شفا سن، ابوا شریف کے مقام پر سیدہ آمینہ کہتی ہیں انتقال کے وقت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ سے کہ شفا میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا، یہ وہ ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو خوشبو اور نور کا ظہور ہوا، یہ وہ بچہ ہے پیدا ہوا 40 سال کے بعد اپنے آپ کو رسول کہیں گے، لیکن عمل بتا رہا ہے یہ رسول ہے، پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے خدا کو سجدہ کیا، سب سے پہلے خدا کو بولیے سجدہ کیا، تو یہ وہ عملی تبلیغ ہے جو پہنچتی ہے غار حرا تک، اور غار حرا میں رب کریم کی جانب سے وہ ناقوس وہ حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور وہ پھر مکمل پیغام اور بظاہر مکمل طور پر زبان کھولنے کی، اب زبان سے کہنے کی، زبان سے رسالت کا اعلان کروانے کا اللہ رب العالمین کے جانب سے حکم لاتے ہیں، تو جس کی خاموش تبلیغ امن کا ایسا انقلاب ہے، جب وہ بول رہے ہوں گے تو انقلاب کا عالم کیا ہوگا. انشاءاللہ آنے والے 10 میں نظام مصطفی اور نظام مصطفیٰ کے اس درجے کو ہم بیان کریں گے جس میں سرکار نے باقاعدہ بول کے تبلیغ کی، سرکار نے باقاعدہ بول کے نظام پیش کیا، اور انشاءاللہ اس صورتحال میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کریں گے جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلامی جہاد کیا ہے، اسلامی جہاد کیا ہے، تو علماء نے اس پر مکمل تحقیقیں کی ہیں. 2 ہجری میں جہاد شروع ہوا اور تبوک پر ختم ہوا، کتنے آدمی مارے گئے ذرا دیکھ لیجئے گا، وہ انشاءاللہ فکر ہم آپ کو بتائیں گے، کتنے کافر پکڑے گئے ان میں سے اگر ایک بھی غلام رہا ہو تو بتا دیجئے گا. تو یہ پورا نظام جو حضور کی سیرت سے ہے، اور حضور کا نظام امن عالم کا دائی ہے، امن عالم کا دائی ہے، جو حضور یہ کہتے ہیں کہ ایک پارسا عورت تھی لیکن بلی کو پانی نہ پلا سکی، فرمایا جہنم میں گئی، وہ کہاں گئی، قید رکھا تھا اسے اور کھانا نہ دیا، فرما جہنم. ارے توحید کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کی رسالت نماز فرما سب ٹھیک ہے، انسانی سے پیار کیوں نہیں کیا، بولیے سبحان اللہ، یعنی ترج انسانیت سے پیار کی مثال دیکھیے کہ وہ انسان سے پیار کا درجہ کیا بڑا ہوگا کہ جانوروں میں بلی ہے لیکن ہے وہ ترجگر، تو فرمایا کہ انسانیت سے پیار نہیں کیا، مراد یہ کہ جناب ایک ترجگر جس کو ہم فالتو اور ایک گیا گزرا جانور سمجھتے ہیں لیکن اسے زیست اور روح ملی ہوئی ہے، اس کا اس نے احساس نہیں کیا، تو رب کریم کی بارگاہ سے اس کی نمازوں کو منہ پر مار دیا گیا، اس کے کلمے پڑھنے کے باوجود اسے سزا دے دیا گیا. اور اسی بخاری میں ہے ایک فائشہ بدکارہ عورت، کوئی نماز نہیں پڑھی تھی اس نے، اور کتا پیاس سے بلک رہا تھا، وہ پہنچی اور کنویں میں کسی طریقے سے اپنے جرابوں کو داخل کر کے اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، رب کریم نے اسے ولیہ بنا دیا، نمازیوں کی صفوں میں اعلیٰ کر دیا. پوچھا گیا صحابہ نے کہ حضور بدکارہ نے صرف کتے کو پانی پلایا تو کیا وہ جنت میں جائے گی؟ حضور نے فرمایا سنو، ہر ترجگر کے ساتھ نیکی صدقہ ہے، لائے کوئی ایسا نظام جس پر وعیدیں بھی ہو زبانی بات نہ ہو کہ ہر ترجگر پر نیکی صدقہ ہے، بلکہ فرمایا کہ جس نے یہ کیا تھی وہ بدکارہ لیکن بن گئی ولیہ، بولیے سبحان اللہ. اور جس نے بلی کو کھانا نہ دیا پانی نہ دیا بلی مر گئی، تھی وہ بظاہر پارسا لیکن بن گئی جہنمی. تو یہ نظام کس نے دیا؟ یہ نظام مصطفیٰ نے دیا، اور حق فرمایا قرآن نے ان الدین عند اللہ الاسلام. انشاءاللہ آنے والا درس جہاں مذہب کی ضرورت اور نظام مصطفیٰ کا تقابلی جائزے کی طرف ہم چلیں گے، آج ہم اس کے مختصر حد و خال ذکر کر ہم نے کیے ہیں. آنے والا درس انشاءاللہ پہلے عمومی طور پر نظام مصطفیٰ کے وہ جواہر، وہ خوبصورت گوشے اور زاویے ہم ذکر کریں گے، اس کے بعد دیگر نظام اور نظام مصطفیٰ کا ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت دے دے، آمین کہیے، اور اپنی ذات پر اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی ذات پر نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان تک اس نظام کی صحیح روش کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.